الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فعارض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزہ سورۃ النساء ہمارے زیر مطالعہ ہے اور الحمدللہ اس کے تیسرے حصے کا آغاز ہم نے پچھلی نشست سے کیا ہے. یہ بات تسلسل سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ سورۃ النساء جو کہ مدنی سورت ہے چار حصوں پر مشتمل ہے. اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ ابتدائی 43 آیات پر مشتمل تھا کہ جس میں معاشرتی احکامات ہمارے سامنے آئے. پھر دوسرا حصہ وہ آیت نمبر 44 سے اور آیت نمبر 57 تک کہ جس میں سابقہ امت مسلمہ بنو اسرائیل میں سے یہود سے خاص طور پر خطاب کیا گیا اور ان کی جو اسلام دشمنی ہے ان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ ہمارے سامنے اہل ایمان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھیں. اور اب طویل ترین جو حصہ ہے سورۃ النساء کا وہ پچھلی دفعہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا تھا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 سے اور آیت نمبر 152 تک کہ جس میں اصل خطاب اہل ایمان سے ہے اور خاص طور پر اہل ایمان میں جو آستین کے سانپ ہیں منافقین ان کا کردار وہ اس حصے میں بیان ہو رہا ہے تفصیل کے ساتھ. تمیدن یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ منافقین پر تین چیزیں بہت بھاری تھیں اور تینوں کا تذکرہ ان آیات میں اور اس حصے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. پہلی چیز جو بہت زیادہ یعنی شاک تھی منافقین پر وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو وہ اطاعت سے آپ کی گریز کیا کرتے تھے. دوسری چیز وہ اللہ کے راستے میں ہجرت، وہ ان پر بڑی شاک تھی اور بڑی بھاری تھی. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرنا، قتال فی سبیل اللہ، یہ منافقین پر بہت بھاری تھی. تو یہ تین بڑی کمزوریوں کا بیان ہے منافقین کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ ابتدائی اس حصے کی جو دو آیات تھیں پچھلی دفعہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا، آیت نمبر 58 اور 59 کہ جس میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ایک اسلامی ریاست کے جو سیاسی نظام ہے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، اس کے 6 رہنما اصول ہیں کہ جو بڑی جامعت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے دو آیات میں ہمارے سامنے رکھے تھے. تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں. اور اب آیت نمبر 60 سے پھر باقاعدہ اب منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. اس طرز عمل کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی باتیں ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنی چاہیے. منافق کہتے کسے ہیں، یہ بنیادی بات ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اصل میں قرآن مجید میں دو طرح کے نفاق کا تذکرہ ملتا ہے، ایک شعوری نفاق اور ایک غیر شعوری نفاق. شعوری نفاق وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص دار اسلام میں کلمہ پڑھ کر داخل ہو لیکن اس کے اندر کوئی ایمان کی رمق نہ ہو، بلکہ اس کا اسلام میں داخلہ وہ اس نیت کے ساتھ ہو کہ میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اندر آ جاؤں اور اسلام کی جڑیں کھوکھلی کروں، اور جو بھی مسلمان ہیں ان کو اس راستے سے صراط مستقیم سے ہم ہٹا دیں۔ تو یہ شعوری نفاق کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید میں یہ شعوری نفاق بہت کم بیان ہوا ہے، اور خاص طور پر یہ یہود کے حوالے سے بیان ہوئے کہ یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے یہ سازش کی تھی اسلام کے خلاف کہ ہم چند بڑے لوگ ہیں، اکابر ہیں یہود کے علماء، وہ صبح جا کر اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں اور شام میں جو ہے وہ انکار کر دیں، تاکہ جو بھی نو مسلم ہیں وہ متزلزل ہو جائیں اور ان کو یہ محسوس ہو کہ واقعتاً کچھ اتنے بڑی بڑی شخصیات دار اسلام میں داخل ہوئیں، تو کچھ تو ہوگا نا کہ جو وہ دیکھ کر باہر ہو گئے، تیزی کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکل گئے۔ تو بہرحال یہ عزائم تھے کہ جو یہود کے شعوری نفاق کے ذیل میں وہ بیان ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تذکرہ فرمایا کہ وہ حالت کفر میں ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کی حالت میں ہی باہر نکل گئے، کوئی ایک رمق ایمان کی کسی درجے پر ان پر نہیں آئی۔ یہ تو ہے شعوری نفاق کا تذکرہ۔ ایک نفاق ہے کہ جو مجھ سے اور آپ سے متعلق ہے، اور اس کا تذکرہ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، وہ ہے غیر شعوری نفاق۔ غیر شعوری نفاق کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی انقلابی تحریک جب زور پکڑتی ہے، یعنی وہ انقلابی تحریک کی جس طرح سے تھی 1400 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عظیم مشن دیا گیا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ کیجئے، آپ کا مقصد بعثت یہ ٹھہرا، تو پھر یہ ہے کہ آپ نے ایک اجتماعیت جو ہے وہ قائم فرمائی، ایک انقلابی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بیعت سموتات کے ذریعے سے۔ جب اس انقلابی جماعت کے ذریعے سے عرب کی سرزمین پر لوگوں کے سامنے دین واضح ہونا شروع ہوا، تو یہ ہے کہ اس میں ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر دین اسلام کو انہوں نے قبول کیا اور تن من دھن کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، لبیک کہا۔ ان کو قرآن نے ٹائٹل دیا کہ یہ اہل ایمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس گروہ میں شامل کیے رکھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو جس نے بالکل کھلم کھلا انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کھلم کھلا انکار، تو اس گروہ کو ٹائٹل قرآن نے دیا کہ یہ کفار ہیں، اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک گروہ تھا کہ جو بین بین کیفیت تھی، اور یہ وہ گروہ تھا کہ جس نے اللہ کے رسول کی دعوت کو زبانی قبول تو کیا، اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، کلمہ پڑھا، لیکن جب دار اسلام میں داخل ہو گئے کلمہ پڑھ کر اور دین کے تقاضے سے سامنے آنے شروع ہوئے کہ بھئی دین جو ہے وہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، صرف انفرادیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تو پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی جو ہے وہ بندگی چاہتا ہے اپنے بندوں سے، کہ وہ میری بندگی میں آئیں، تمام غلامیوں سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائیں، اور یہ ہے کہ وہ جان بھی لگائیں، مال بھی لگائیں، پھر یہ ہے کہ ارکان اسلام سے آگے بڑھ کر خود اللہ کا بندہ بننا، اسی بندگی کی دعوت اور اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنا، یہ وہ پورا دینی فرائض کا خاکہ ہے کہ جب انقلابی جماعت کے ذریعے سے یہ تقاضے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں، اور اب یہ تقاضوں کی ادائیگی سے اگر کوئی ریٹریٹ کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ نفاق کے درجات ہیں کہ جو شروع ہو جاتے ہیں، اور نفاق کے درجات انسان چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جب بھی قرآن مجید میں نفاق کا تذکرہ آئے، تو دوسری بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم یہ کہہ کے آگے نہ نکل جائیں، اور اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، اور ہماری روش یہ بن گئی ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ ہم کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں اور یہود کا تذکرہ آئے، تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ تذکرہ تو یہود کا ہے، میں تو یہودی نہیں ہوں الحمدللہ، میں تو مسلمان ہوں، لہذا یہ ہے کہ یہ آیات تو مجھ سے متعلق ہیں نہیں۔ پھر کہیں نصارہ عیسائیوں کا تذکرہ ہے، ان کی جو بھی بدعمالیاں ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئینے کے طور پر ہمیں دکھائے، تو ہم یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو عیسائیوں کا تذکرہ ہے، میرا تو نہیں۔ منافقین کی روش اور ریشہ دوانی آئے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی میں تو منافق نہیں ہوں، یہ تو 1400 سال پہلے کے منافق تھے کہ جو اسلام کا لبادہ اڑ کر آئے تھے، ان کے تذکرے، میرا تو نہیں۔ اب یہ جو روش ہوتی ہے اس سے نقصان یہ ہوگا مجھے اور آپ کو کہ ہم قرآن مجید کے ایک بہت بڑے حصے سے ارریلیونٹ ہو جائیں گے، قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہم سے غیر متعلق ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ یہود کے تذکرے، یہ عیسائیوں کے تذکرے، ان کی بدعمالیاں اور منافقین کا جو یعنی کیفیات ہے اور ان کی جو بدعمالیاں ہیں، یہ قرآن ہمارے سامنے کیوں رکھ رہا ہے؟ قرآن کو ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے؟ آئینے کے طور پر سمجھنا ہے۔ یہ مرر انسان کے سامنے اس کی اصل پکچر دکھاتا ہے۔ کوئی داغ دھبا لگا ہے تو ہم کبھی بھی آئینے میں وہ داغ دھبا نظر آ جاتا ہے، ہم کبھی بھی اس داغ دھبے کو لے کر لوگوں کے سامنے نہیں جاتے، صاف کر کے جاتے۔ قرآن کو ہمیں آئینے کے طور پر رکھنا ہے کہ اگر تو یہود و نصارہ اور منافقین کا طرز عمل اور ان کی جو بھی بدعمالیاں ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اگر وہ ہم اپنے اندر پائیں تو یہ کہ ان داغ دھبوں کو ہمیں دور کرنا ہے، یہی مطلوب ہے مجھ سے اور آپ سے۔ اور اگر وہ داغ دھبے ہم نہیں پاتے، وہ نشانیاں منافقین کے ہم اپنے اندر نہیں پاتے، تو فہو المطلوب، یہی مطلوب ہے دین کو، قرآن کو، شکر بجا لائیں اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ ہے اصل میں قرآن مجید کے جو ہمیں آئینے کے طور پر رکھنا ہے۔ تو خدا را کبھی بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جب بھی نفاق کا تذکرہ آئے تو ہمیں بہت زیادہ حساس ہو جانا چاہیے، کانشیس ہو جانا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ جو حساس تھے نفاق کے حوالے سے وہ پتہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ اجمعین، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا۔ آج تو ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے دور میں ہوتے، لیکن یہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کو یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ لقب دے دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوان، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بعض کو اللہ یعنی جنت کی بشارتیں ہیں کہ جو دے دی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس پایا ہے اور آپ کی صحبت ملی ہے، آپ کی تربیت ملی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں سیرت صحابہ ہم پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ حساس نفاق کے حوالے سے وہ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام نظر آتے ہیں۔ اور آج ہم یعنی نفاق کے حوالے سے اتنے ہی جو ہے وہ لاپرواہ نظر آتے ہیں، وہ حساسیت ہمارے اندر اتنی جو ہے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی۔ تو اس اعتبار سے خدا را یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی قرآن میں یہ تذکرے آئیں دیگر اقوام کے یا منافقین کے، تو ہمیں تو آئینے کے طور پر ان چیزوں کو رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو واقعتاً یہ حقیقت سے بہرہ مند فرمائے، کیونکہ یہ نفاق اور جو منافق انسان کا ہو جانا یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ سورۃ النساء میں ہم آگے پڑھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے منافقین کا انجام کیا بیان کیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے۔ یعنی ایک تو ہے وہ کافر کے جو کھلم کھلا انکار کر رہا ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کو مانتا ہے لیکن ماننے کے بعد نہیں مانتا، اللہ کی ایک نہیں مان کے دیتا۔ تو سب سے زیادہ غصہ کس پر آئے گا مجھے بتائیے؟ کہ جو مان کر نہ مانے اس پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ منافقین سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے، یہ ہلاکت خیزی ہے اس موضوع کی، نفاق کی۔ پھر قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے آگے جا کے سورۃ التوبہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ منافقین ہیں کہ جو محروم کر دیے گئے۔ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ منافقین کا جو بھی انجام ہے وہ کفار کے ساتھ ہوگا روز قیامت، جہنم میں کفار اور منافقین کا اکھٹ ہو جائے گا۔ اور منافق کون ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ کلمہ گو مسلمان، آج ہم بھی کلمہ گو مسلمان ہیں نا، ہمیں یہ آئینے کے طور پر رکھنا ہے کہ ہم عمل سے پیچھے تو نہیں ہو رہے، شریعت کے تقاضے اگر سامنے آئیں اور ہم پیچھے ہوتے چلے جائیں تو یہ نفاق کے درجے ہیں جو چڑھتا چلا جائے گا انسان۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں آج کی جو بھی یہ آیات ہیں، مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ فرمایا کہ الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا؟ بڑا تعجب کا انداز ہے، یعنی حیرت ہے، اے نبی کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جو زوم تو یہ رکھتے ہیں، گھمنڈ تو ان کو یہ ہے کہ انہم آمنو بما انزل الیک، یعنی دعویٰ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے قبل جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ تو یہ اپنا ایمان مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں زبان سے، کلمہ تو یہ پڑھے ہوئے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن یہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنے مقدمات اور اپنے جو بھی تنازعات ہیں وہ طاغوت کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں، اور اپنے جو بھی فیصلے ہیں تنازعات کے وہ کس سے کرائیں؟ طاغوت سے کرائیں۔ اصل میں یہاں طاغوت کو ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ طاغوت ہر وہ شخص، ہر وہ فرد، ہر وہ ادارہ، ہر وہ قوم، ہر وہ اجتماعیت کہ جو اللہ کے احکامات کے بجائے اپنا نظام، اپنے احکامات نافذ کرنا چاہے تو وہ طاغوت ہے، چاہے وہ فرد کی صورت میں کوئی ہو یا اجتماعیت کی صورت میں کوئی گروہ یا قوم ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ طاغوت کی طرف جو ہے وہ فیصلے اپنے مقدمات لے کے جاتے ہیں، یہ آپ کی طرف نہیں آ رہے۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اس کا کفر کریں، لیکن یہ ہے کہ حیرت اور تعجب والی بات ہے کہ یہ نبی آپ کو دین اسلام کو چھوڑ کر اور یہ طاغوت کی طرف جا رہے۔ اب دیکھیں اس کا ایک خاص پس منظر ہے، ان آیات کا وہ پس منظر بڑا اہم ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی مزاج اور جو بھی انسانی روش ہے اور جو بھی کردار ہوا کرتے ہیں وہ ہمیں یعنی سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اپنے کردار کو ہمیں ان کرداروں کے حوالے سے جانچنا ہے، یہ ہمارا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ یہ امام قرطبی رحم اللہ اور تفسیر قرطبی میں اپنی تفسیر میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا منافق، بشر نامی منافق تھا، کلمہ گو مسلمان تھا لیکن منافق تھا، تو اس کے اور ایک یہودی کے درمیان ایک تنازعہ کھڑا ہو گیا، ایک یعنی کانفلکٹ ہو گیا کسی بات پر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہودی یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی جو ہمارا یہ تنازعہ ہے اس کے لیے حل کرانے کے لیے ہم اپنا مقدمہ جو ہے وہ تمہارے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی۔ وہ اپنے حکمرانوں کے پاس نہیں جا رہا بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جو رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کا فیصلہ کرے، ہمارے یعنی حقدار وہی تھا، حق پر یہودی تھا، اور منافق جو ہے وہ ناحق جو ہے وہ تقاضا کر رہا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دونوں کی رائے یعنی ارادہ تو یہ تھا، وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ہمیں جانا چاہیے، اور منافق کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کعب بن اشرف یعنی تمہارا جو حاکم ہے، تمہارا جو بہت بڑا عالم ہے، میں اس کے پاس اپنا یہ مقدمہ لے کے جاتا ہوں، لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ دونوں کو یہ یقین تھا کہ یہودی کو یقین یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصف اور عادل جو ہے وہ حکمران ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے بلکہ جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے اور حق پر مبنی فیصلہ فرمائیں گے، اور وہ اپنے عالم کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ کعب بن اشرف کون تھا؟ یہ بدترین دشمن تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی جو بھی ذہنیت ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا یہودی جو شخص تھا جو حق پر تھا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی آپ عجیب معاملہ دیکھیں، وہ چاہ رہا ہے کہ محمد سے فیصلہ کرایا جائے، اور جو کلمہ گو مسلمان ہے اس کو بھی یقین یہ تھا کہ اگر میں یہ اپنا مقدمہ، کیونکہ میں ناحق یہ تقاضا کر رہا ہوں، اگر میں اللہ کے رسول کے پاس لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو عدل پر مبنی فیصلہ کریں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا کون ہے، وہ جو بھی حقائق ہوں گے اس کو سامنے رکھ کر عدل پر مبنی فیصلہ کریں گے۔ تو لہٰذا اسے خوف تھا کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں، تو یہ چاہتا تھا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں اپنا یہ مقدمہ لے کر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہودی مانا نہیں، اور بات اسی پر طے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اپنا یہ مقدمہ ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس یہ تنازعہ لایا گیا، مقدمہ لایا گیا، آپ نے جو بھی قرائن دیکھے اور حقائق دیکھے اس پر یہ طے ہو گیا کہ حق پر جو ہے وہ یہودی ہے اور ناحق تقاضا جو ہے وہ یہ منافق جو ہے وہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ دے دیا۔ اب اس پر جو ہے وہ جو بھی منافق تھا کلمہ گو مسلمان، وہ اس نے قناعت نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے وہ راضی نہیں ہوا۔ لہذا یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ فتح مکہ ابھی تک ہوا نہیں تھا، فتح مکہ کے بعد تو پھر ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی تو پھر دیگر جو بھی عدالتیں تھیں وہ تو کالا دم ہو گئیں. یہ تو فتح مکہ سے پہلے یہود کی عدالتیں بھی لگتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عدالتیں رکھتی تھیں. تو بہرحال اس وقت جو چوائس تھی لوگوں کے پاس, تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو منافق تھا کلمہ گو مسلمان, اس کو اس نے تسلیم نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ. اور اس کی شامت اعمال تھی, شامت آئی بھی تھی. وہ پہلے تو گیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاید جو ہے وہ کوئی یہاں سے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے اور کوئی راہ ہموار ہو جائے, میں بچ جاؤں. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ انہیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول فیصلہ کر چکے ہیں, تو آپ نے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا کہ میں اس معاملے میں اب کوئی فیصلہ یا رائے نہیں دے سکتا. وہاں سے مایوس ہو کر وہ شامت اعمال تھی, یہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر کے پاس پہنچے اور یہ مقدمہ رکھا تو یہود نے وضاحت کر دی کہ بھئی ہم یہ مقدمہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے تھے, آپ کے رسول کے پاس, اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا. یہودی جو ہے وہ نہیں ماننا اور چاہ رہا ہے کہ آپ فیصلہ کر دیں. تو جب حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پتہ چلا کہ یہ مقدمہ پہلے اللہ کے رسول کی عدالت میں ہو چکا ہے اور آپ منافق کے خلاف اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں اور اس نے تسلیم نہیں کیا, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم ابھی یہیں ٹھہرو, میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. گئے ہیں اندر اور میان سے تلوار نکالی ہے اور لے کر آئے, اور آتے ہی جو ہے وہ منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے لیے میرا فیصلہ پھر یہ ہے کہ وہ دائر اسلام سے جو ہے وہ خارج. تو کوئی جو ہے وہ آرگومنٹ نہیں کیے, آتے ہی جو ہے وہ گردن اڑا دی. اب جو بھی منافق کے جو رشتہ دار تھے, آزاد تھے, اقارب تھے, وہ بڑے پریشان ہوئے اور روتے دوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اور یہ ہے کہ قتل کا جو بھی مقدمہ ہے حضرت عمر کے خلاف جو وہ دائر کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہا کہ بھئی ہم تو مصالحہ چاہتے تھے اور معافقت چاہتے تھے اور کوئی دوستی چاہتے تھے کہ یہ آپس میں ہماری دوستی ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر کو کیا پڑی تھی کہ ہمارے ہی بندے ایک مسلمان کو جو ہے وہ ناحق قتل کر دیا. اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی وہ اقدام تھا, اقدام قتل, اس کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان سے یہ آیتیں جو وہ نازل فرما دی معافقات عمر میں. یہ قرآن مجید میں, اور یہ فقہا نے پورا ایک چپٹر جو ہے وہ قائم کیا ہے معافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی آرا اور جو بھی اقدامات تھے کہ جو انہوں نے کیے کہ جن پر تصدیق فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے, اور ان کی تصدیق میں اللہ نے آیتیں ہیں کہ جو نازل فرمائیں. تو جب یہ آیتیں اتر گئیں اور بالکل بھانڈا پھوٹ گیا منافقین کا کہ اصل ارادے کیا تھے, اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا, تو اس یہی وہ موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ انتل فاروق, انتل فاروق, کہ تم جو ہے وہ فاروق ہو. یہ وہ لقب ہے کہ جو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑا ہے. فاروق کسے کہتے ہیں؟ حق و باطل میں فرق کرنے والا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اس موقع پر یہ فاروق کا لقب ہے کہ جو فرمایا کہ انت الفاروق, عمر تم نے تو حق و باطل کو جدا کر دیا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام روایت میں آتا ہے کہ وہ نازل ہوئے اللہ کے رسول کے پاس کہ عمر جو ہے وہ حق و باطل کو جدا کرنے والے ہیں, فاروق ہیں واقعتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پورا پس منظر ہے ان آیات کا. اب یہ کہ ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. تو فرمایا گیا کہ الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. بہت ہی تعجب سے بھری یہ بات ہے نبی کہ آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے کہ جنہوں نے, جن کو زوم تو یہ ہے, جن کو گھمنڈ تو یہ ہے کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر کہ جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے قبل جو بھی کچھ نازل ہوا اس پر وہ ایمان لانے والے ہیں. یریدون ان يتحاكموا الى الطاغوت, اور چاہتے ہی ہیں کہ اپنے مقدمات اور فیصلے جا کر جو ہے وہ طاغوت سے کرائیں. طاغوت یہاں پر یہود مراد ہیں ایکچولی, لیکن یہ ہے کہ یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ یہ تذکرہ تو ہے پس منظر میں, یہ پورا واقعہ ہے, لیکن یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں, یہ کائناتی حقائق ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. قرآن مجید یہ رہتی دنیا تک کے لیے, آخری انسان تک کے لیے ہدایت ہے. اس میں ہمیں اپنے پکچر جو ہے وہ دیکھنی ہے. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ یہ کردار اور روش ہے نا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی منافقین جو اس وقت کا جو بھی کلمہ گو مسلمان تھا اس کی حرکت تو یہ تھی کہ دین کو چھوڑ کر کلمہ پڑا ہے، دین کو قبول کیا ہے، اللہ کے رسول کو سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن کتنی بڑی محرومی ہے کہ ان سے فیصلے کرانے کے بجائے طاغوت کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان سے فیصلے کراتے ہیں۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر بننے والا پاکستان، لیکن ہمارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ سجدہ ہم نے کس کو کیا ہوا ہے؟ کس کی گود میں جا کے بیٹھے ہیں؟ آئی ایم ایف کی گود میں جا کے بیٹھے ہیں، امریکہ اور برطانیہ کی گود میں جا کے بیٹھے ہیں۔ جو وہ کہتا ہے ہم اسے کرتے چلے جاتے ہیں۔ 9/11 کا جو بھی یعنی کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کہ ہم نے اپنے گردن پر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، آج تو وہاں ذلیل ہو کر جو ہے وہ اہل ایمان جو ایمان کے حقدار واقعتاً تھے طالبان، انہوں نے یعنی ذلیل کر کے جو ہے وہ نکال رہے ہیں، گھٹنے ٹیکنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ لیکن ہمارا کردار کیا تھا کہ ہم طاغوت کے کہنے پر آر یو ود اس اور ناٹ، یہ ایک فون آیا تھا نا ہمارے جرنیل کے پاس، تو وہ بتاشے کی طرح بیٹھا، ساری باتیں مانی۔ 57,000 ہمارے ہوائی اڈوں سے پروازیں اور جہاز ان کے جنگی اڑے ہیں اور ہمارے بھائیوں کی ڈیزی کٹرز ان پر برسائے ہیں، خون کی ہولی کھیلی۔ اور کس طرح سے آج ہم ذلیل و خوار ہو کر اور انہی کے غلام بن کر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو کہتا ہے ہم ڈکٹیشن اس کی قبول کرتے ہیں، یہ مہنگائی کر دو، اس کی پرائز بڑھا دو، قرضے ہم نے دیے نا، جب قرضوں کی جو ہے وہ آپ غلامی میں جائیں گے ان کے، تو پھر آپ کو تو ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ اور قرضوں کے بوجھ تلے یعنی پاکستانیوں کو وہ ڈبوتے چلے جا رہے ہیں، جو بھی حکمران آتا ہے پہلے سے بڑھ کر جو ہے وہ قرضے لے رہا ہوتا ہے۔ اور مدینہ کی ریاست کے نعرے ہیں کہ جو کہ لگا رہے ہیں، شرم نہیں آتی۔ مطلب یہ کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ اس وقت ہماری ہے، یہ تو آیتیں ہم سے کلام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ حالانکہ وقت امرو ان یکفرو بھی، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں دور کی گمراہی میں جو ہے وہ بہکا دے۔ اور شیطان کے سب سے بڑے چیلے اس وقت اس زمین پر وہ یہود ہیں، وہ شیطان کی حکمرانی کو جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ان کی سازشیں اور مکاریاں انہی کی طرف جو وہ پھیرے۔ تو اللہ یہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں دور کی گمراہی میں بھٹکا دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب بھی ان سے کہا گیا کہ بھئی تم آؤ اور اس کی طرف کہ جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، ان کی اطاعت میں اپنی اعمال کو جو ہے وہ ڈھالو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اصل اطاعت اللہ کی ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس کے نمائندے کے ذریعے سے ہوگی۔ نمائندہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان کی روش تو یہ ہونی چاہیے تھی، جب بھی ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ نے جو نازل کیا قرآن کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، تو نبی آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ سے جو ہے وہ رکتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، آپ کی طرف نہیں آتے، آپ کی اطاعت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ ہے اطاعت رسول کے جو بہت بھاری تھی منافقین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور دیکھیں یہ آج بھی ہم دیکھیں، یعنی کسی شخص کی اطاعت میں آنا یہ بہت بھاری ہوتا ہے کہ ہم ہی جیسا ایک انسان وہ کیڈر میں اوپر چلا گیا، چاہے وہ دینی اجتماعیات ہوں یا کوئی بھی اجتماعی فورم ہو، کسی کی اطاعت قبول کرنا یہ نفس پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک کردار ہمارا بھی، ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی تم اتنے دین کے ٹھیکیدار بنتے ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک دین کے نفاذ میں، ایک اجتماعیت میں تم اپنے امیر کی اطاعت نہیں کر پا رہے، اپنے امیر کے حکم پر تم جو ہے وہ وہاں نہیں پہنچتے کہ جہاں وہ پہنچانا چاہتا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ یہ نفس پر بڑی بھاری گزرتی ہے کسی اپنے جیسے انسان کی اطاعت۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اطاعت رسول سے یہ گریزہ تھے کون؟ منافقین۔ اللہ تعالیٰ اس نفاق کی کیفیات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں 14 سال پہلے منافقین کی یہ روش تھی، آج بھی ان کا جو پرتو ہے منافقین کا 14 سال پہلے کا، آج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریزاں وہ ایک مسلمانوں میں گروہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہمارے اندر بھی جو ہے وہ کون سی ایسے سرخاب کے پر ہیں کہ جو ہم بڑے جو ہے وہ دعوے دار بن کے پھرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کی صورت سے جو ہے وہ محبت نہیں کرنے والے الا ماشاء اللہ. آپ نے اپنی صورت جو ہے وہ اس پر چہرے پر داڑھی سجائے، ہم تو وہ کھرچ کر جو ہے وہ پھینکتے ہیں روزانہ، گندی نالی کی نظر کرتے ہیں. تو دعوے اونچے اونچے ہیں اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. تو بہرحال آج کے دور کا جو فتنہ ہے وہ یہی فتنہ اور جو مرض ہے جو منافقین میں تھا، رسول کی اطاعت سے گریزاں صلی اللہ علیہ وسلم، آج منکرین سنت کا جو یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے معاشرے میں اور ایلیٹ طبقات میں، یہ بہت زیادہ صلاحیت کیے ہوئے. یہ منکرین سنت کون ہیں؟ جن کا سلوگن یہ ہے کہ ہم اہل القرآن ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال اور افعال ہیں وہ دین میں اتھارٹی نہیں ہے، ان کو حجت تسلیم نہیں کرتے. اصل کیا ہے؟ بس قرآن ہے. یہ بہت بڑا فتنہ اس وقت معاشرے میں ہمارے موجود ہے، منکرین سنت کا فتنہ. اور یہ ہے کہ بہت زیادہ پروجیکشن ان کو ملتی ہے میڈیا پر، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر، اور یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن جو ہے وہ خراب کرتے ہیں. اس فتنے سے محفوظ رہنا ہے تو واقعتاً ہمیں قرآن و سنت سے جڑنا ہوگا. یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال جو ہے وہ حجت نہیں ہے دین میں. تو ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی پھر قرآن کو کیسے تم نے مان لیا؟ قرآن بھی کس کے قول سے ہم تک پہنچا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا آپ کے قلب مبارک پر، آپ نے اپنے قول سے ہم تک یہ قرآن جو ہے وہ پہنچائے، ایک ایک آیت پہنچائی. جب قول رسول کو تم نہیں مان رہے، حدیث کو تم نہیں مان رہے، تو قول رسول ہی کے ذریعے سے تو یہ قرآن آیا ہے، ہم تک پہنچا ہے. یہ تم پر تو براہ راست وہی نہیں ہوا قرآن، تو پھر قرآن کو بھی نہیں مانو. نہیں، ہم اہل القرآن ہیں، بس جو قرآن کہے گا ہم مانیں گے، رسول کے جو فرمایا ہوا وہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی اس فتنے سے بھی جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے. مرض وہی ہے 14 سال پہلے کا، نئی شیپ میں. فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. تو نبی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں آپ کی طرف، آپ کی اطاعت میں آنے سے اور اللہ کی احکامات کو ماننے کے لیے. فرمایا کہ فکیف اذا اصابتہم مصیبہ، اور پھر کیسی ان کو ندامت ہوگی اور شرمندگی ہوگی، اور ان پر جب بھی جو ہے وہ مصیبت آئے، کوئی مصیبت میں سے پہنچے. اب لازم آتے ہیں نا، اللہ کے رسول کے حکم کو اور فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے تو فوراً جو ہے وہ خاتمہ کیا، اور اس کی تصدیق بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پڑھ لیں گے اگلی آیتوں میں، کہ جو کہ پوری آیت جو ہے وہ نازل فرمائے کہ جو آپ کے فیصلے کو اللہ کے رسول تسلیم نہ کریں ان کا ایمان نہیں، وہ مومن نہیں. تو فرمایا کہ پھر کیسی ان کو ندامت ہوگی کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت پہنچے، بما قدمت ایدیہم، باسبب اپنے ہاتھوں کی کمائی کے، اپنی شامت اعمال کے. ثم جاؤوک یحلفون باللہ، اور پھر یہ ہے کہ نبی یہ بھاگے بھاگے آپ کے پاس آئیں اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی آپ کے پاس آ کر کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ تو بس یعنی خیر کا تھا، احسان کا تھا، اور بس ہم تو آپس میں معاف کر چاہتے تھے. ہم حضرت عمر کے پاس اس لیے تھوڑی گئے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے اس فیصلے سے ہم راضی نہیں تھے. اب یہ جھوٹ تھا کہ جو کہ بول رہے تھے، قسمیں کھا کھا کے بول رہے تھے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہ جب وہ ساتھی قتل ہو گیا، کہ ہمارا ارادہ آپ کے احکامات کو تسلیم کرنا تھوڑی تھا، یعنی انکار کرنا تھوڑی تھا، ہم تو بس یہ چاہ رہے تھے کہ یہود اور مسلمانوں کے درمیان بس ایک معافقت ہو جائے اور ایک بھلائی کا معاملہ ہو جائے، آپس میں ہم ہنسی خوشی جو ہے وہ مل کر رہیں. تو ہمارا ارادہ تو احسان اور توفیق کا تھا، معافقت کا تھا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم. اللہ سبحانہ وتعالی نے پورا چٹا بٹھا کھول کے سامنے رکھ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ منافق، کہ اللہ جانتا ہے کہ جو ان کے قلوب میں ہے، جو ان کے دلوں میں پل رہا ہے. زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور دلوں میں جو ہے وہ کیا کچھ بغض رکھ کے بیٹھے ہیں. آج یہ روش ہے، کردار ہے، زبان سے کلمہ ہے اور بندہ مومن ہونے کے دعوے ہیں ہمارے الا ماشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ گھروں میں جا کر وہی بے حیائی، وہی فلمیں ڈرامے، شادی بیاہ کے موقع پر غل غپاڑے، آج 12 بجے کے بعد جو مسلمانی آپ دیکھیں گے اور سنیں گے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اور کانوں سے ہم سن لیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو مغربی تہذیب کو جو ہے وہ اور اللہ کی نافرمانی میں کس طرح سے غل غپاڑے کریں۔ ساحل پر جا کے آپ دیکھیں، سی ویو پر جا کے کس طرح سے جو ہے وہ بیہودگی بے حیائی ہے، غل غپاڑے وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ سال جو ہے وہ نیا شروع ہو رہا ہے جی، تو مطلب یہ کہ یہ رنگ ڈھنگ ہے مسلمانوں کے۔ تو فرمایا یہ اپنی اولادیں ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں نا، یہ ہم ہی نے تربیت کی ہے، نہ ہم روکنے والے ہیں نہ دین کا رنگ چڑھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ جو ان کے دلوں میں ہے، اور فی قلوبہم مرض، سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے کہ منافقین کے دلوں میں وہ روگ ہے، وہ مرض ہے، وہ وہن کی بیماری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، موت سے بھاگنا۔ موت کا ذکر نہ کرو بھائی، اپنے کام سے کام رکھو، جب موت آئے گی دیکھا جائے گا۔ یہ روش ہے آج ہماری۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے قلوب میں جو مرض پل رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فعارض انہم، پس اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے۔ وعظہم، ہاں ان کو واعظ کہہ دیجئے، ایسا واعظ کہ جو ان کے دل میں اتر جائے اور ان کو حق اور باطل واضح کر دیں کہ دیکھو تم نے ایک سعادت حاصل کر لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن اگر کلمے کے تقاضے ادا کرو گے تو بہت بڑا اجر پا جاؤ گے، میری باتوں کو تسلیم کر لو گے، میں بنفس نفیس تمہارے درمیان ہوں تو تمہاری یعنی بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن دیکھو اگر تم نے نافرمانی کی اور اللہ کے دین سے بغاوت کی تو پھر واقعتاً یہ ہے کہ تمہارا انجام پھر وہ کیا ہوگا وہ تمہارے سامنے ہے۔ تو وعظہم، ان کو آپ نصیحت کر دیجئے۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور نبی آپ ان کے سامنے جو ہے وہ فیصلہ کن بات کیجئے، ان کے متعلق فیصلہ کن بات کیجئے، ایسی بات کہ جو ان کی جو ہے وہ دلوں میں بھی اتر جائے، اور یہ ہے کہ ذرا سختی کا انداز ہے کہ جو اب آپ اپنائیے۔ اور پھر یہ ہوا ہے، آہستہ آہستہ ان پر پابندیاں لگنا شروع ہوئی ہیں، اور سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے غزوہ تبوک کے موقع پر تو یہ بالکل کھل کر سامنے آئے، منافقین ان کا پردہ جو ہے وہ چاک کیا۔ اور بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا، آپ ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور یہ ہے کہ ان کا کوئی انفاق جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی یہ آپ کے ساتھ غزوے میں کسی جہاد میں نکل نہیں سکیں گے، یہ پابندیاں سورہ توبہ میں آ جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس نفاق کے مرض سے اور اس کی ہر درجے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ منافق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں 3 نشانیاں، دوسری روایت میں ایک اور چوتھی نشانی بھی آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں منافق کون ہے؟ کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور چوتھی نشانی دوسری روایت میں کہ جب جھگڑا ہو جائے کسی سے تو گالم گلوچ پر اتر آئے، پھٹ پڑے۔ یہ چاروں نشانیاں آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں، کلمہ گو مسلمان زبان سے کلمہ بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی کاروبار چلتا نہیں بغیر جھوٹ کے، بغیر گالی کے، یہ آج مسلمان کہہ رہا ہے۔ یہ ٹھیکیداری کا کام میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کسی ٹھیکیدار سے کہ یہ مزدور جب تک گالی نہ دو کام نہیں کرتا ہے، یہ ہے تنزلی آج ہمارے معاشرے کی۔ تو بات کرے تو جھوٹ بولے، پورے گلوب پر اس وقت پاکستانی مشہور ہے، مسلمان مشہور ہے دھوکہ دہی میں، امانت میں خیانت میں، وعدے کی خلاف ورزی میں، اور ٹپ پر جو ہے وہ بچے بچے کی گالی ہے کہ جو کہ بات بات پر گالی، بات بات پر گالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتا نفاق کی تمام علامات سے، نشانیوں سے، اور جو بھی درجات ہیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اہل ایمان کی جو بھی اوصاف ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔